الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هومان لا يشبعان من هوم في الدنيا ومن هوم في العلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس وقت میں اور آپ اس عظیم ادارے جامعہ محمدیہ کے سالانہ پروگرام میں موجود ہیں. یہ ادارہ ہمارے لیے بڑا ہی اطمینان بخش اور بڑے ہی عمدہ نتائج دینے والا ادارہ ہے. ہر سال باقاعدہ سالانہ تقریبات ہوتی ہیں. اور ہر سال یہاں حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے. اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی کوئی ناغہ ہوا ہو. نتائج سامنے آتے ہیں اور بڑے ہی حوصلہ افزا ثابت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اس ادارے کو اور زیادہ ترقی اور رفعت کی منازل طے کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے اور جو ہمارے احباب اور دوست ادارے کی نگرانی کر رہے ہیں شیخ ارشد صاحب حافظہ اللہ اور دیگر اساتذہ کرام اور میں محترم طاہر صاحب کا ذکر بھی ضرور کروں گا اور پھر ان سب پر نگرانی شیخ الحدیث حافظ محمد سلیم حافظہ اللہ کی. یہ سب چیزیں ایک شرف اور فخر کا باعث ہیں. بڑے ایک محدود بجٹ میں مقامی بچوں پر یہ محنت ہو رہی ہے اور وہ ادارے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو مقامی بچوں پر محنت کریں, انہیں تیار کریں اور طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات بھی زیور علم سے آراستہ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان جہود میں برکتیں عطا فرمائے اور یہاں سے واقعتاً ایسے رجال اور خواتین پیدا ہوں جن سے آگے چل کر سینکڑوں شمعیں روشن ہوں اور کم از کم یہ علاقہ نور توحید سے منور ہو جائے. یہاں قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بازگشت اور شرک و بدعت کا خاتمہ ہو, یہی اصل مقصد ہم سب کے پیش نظر ہے, جس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. ہر طالب علم لازمی نہیں کہ کوئی امتیازی حیثیت حاصل کر سکے. کچھ بچے ہی ہوتے ہیں جن سے آگے چل کر بڑے عمدہ نتائج کی توقع ہوتی ہے اور مستقبل میں علم و عمل کے اعتبار سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ منارہ نور ثابت ہوں گے. ان بچوں پر خصوصی نگاہ رکھی جائے اور خاص توجہ دی جائے, یہ میری نصیحت ہے اساتذہ کے لیے بھی اور منتظمین کے لیے بھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو انہی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا کرتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. مثلا ایک صحابی پر آپ کی نگاہ تھی کہ یہ حفظ حدیث میں سب سے زیادہ ماہر, جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے. ایک دن ابو ہریرہ نے سوال کیا, من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ, یہ سوال مجھ سے آج تک کوئی نہیں کر سکا, اور میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر یہ سوال کوئی کرے گا تو ابو ہریرہ ہوگا. کیوں؟ فرمایا کہ لما رأیت حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں جانتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ طلب حدیث کے بڑے حریص ہیں, حدیث کی طلب کا آپ کو شوق ہے. یہ ابو ہریرہ کی صلاحیت نبی علیہ السلام نے پرکھی اور جانچی اور معلوم کی. چنانچہ اس میں اور اضافے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص طور پہ احادیث سنایا کرتے تھے, دیا کرتے تھے. انہیں اجازت تھی کہ جب نبی علیہ السلام گھر میں ہوں تو آپ کی چوکھٹ سے سر ٹیکے پڑے رہیں تاکہ اندر کی باتیں آپ کی سنیں. نبی کا ہر معاملہ دین ہوتا ہے, باہر کو بات فرمائیں وہ بھی دین, اور اپنے گھر میں امہات المومنین کے ساتھ ہوں ان سے گفتگو فرمائیں وہ بھی دین. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا, ابسط رداءک, اپنی چادر پھیلا دو. انہوں نے پھیلا دی تو نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس چادر پر تھتکار دیا اور فرمایا کہ اس چادر کو سینے سے مل لو. انہوں نے مل لیا. وہ در حقیقت قوت حافظہ کی دعا تھی. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا, وہ جو صلاحیت تھی اسے اجاگر کرنا مقصود تھا. وہ اجاگر ہوئی اور آپ نے دعا بھی دے دی, اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے آپ کے حفظ کی قوت میں اضافہ کر دیا. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو بڑے بہترین معلم تھے, بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, آپ کس طرح اپنے صحابہ کی صلاحیتوں کو نظر میں رکھتے تھے اور ان کو اجاگر کرتے تھے. جیسے آپ نے یہ بات پہچان لی کہ ابو ہریرہ طلب حدیث کا شوقین ہے, اور اس میں آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, ارحم امتی لامتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل مشفق ابو بکر صدیق ہے. کہ ان کی یہ صلاحیت آپ جانتے تھے, آپ نے اس کا ذکر کیا کہ سب سے بڑھ کر رحمت کا جذبہ اور شفقت اور نرم دلی رفق ابو بکر میں, اور یہ بہت بڑی خوبی, بہت بڑی خوبی ہے یہ نرم دلی, شفقت, رفق اور محبت اور پیار, یہ بہت بڑی خوبی. جب اہل یمن اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اتاکم اہل الیمن وہم ارق الناس افئدتا والینہم قلوبا, کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں, اسلام قبول کر چکے ہیں, اور ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہیں, سب سے زیادہ نرم دل. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اللہ تعالی ہر معاملے میں نرم دلی کو پسند کرتا ہے. بندہ ہر معاملے میں نرمی کا عادی ہو بجائے سختی کے, نرم دل ہو. ہاں سختی کا محل جو ہے وہ بھی ہے, دشمن ہیں, کفار ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, مومن کافروں پر سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. تو یہ صلاحیت ابو بکر صدیق کی نبی علیہ السلام نے پرکھی اور اس کا اپنے اظہار بھی کیا, میری امت میں سب سے نرم دل ابو بکر, اور فرمایا کہ اشدہم لامر اللہ عمر, اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر ابن خطاب. دین کے معاملے میں, امر و نہی کے معاملے میں سب سے سخت عمر ابن خطاب. کان وقافا لکتاب اللہ, کتاب اللہ پر جم جانے والے, ٹھہر جانے والے, تجاوز نہ کرنے والے, سختی سے عمل کرنے والے عمر تھے. اتنی شدت تھی, اتنی سختی تھی کہ شیطان بھی اس سختی کو بھانپ چکا تھا اور مرعوب ہو چکا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر, الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر, جس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتے, عمر کی سختی سے شیطان بھی مرعوب ہے, وہ بھی خائف ہے, دم دم آ کے بھاگ جاتے. تو یہ سیدنا عمر ابن خطاب کی صلاحیت, اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے معاملے میں سختی اور شدت عطا فرمائی تھی, عقیدے کی سختی, عمل کی سختی. جنگ بدر کے واقعے پر 70 قیدی اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرمائے اور ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں, فدیہ لے لیں یا ان سے ایک خدمت لیں, ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں پھر ہم چھوڑ دیں گے. امیر عمر کی رائے یہ تھی کہ آج کا دن یوم الفرقان ہے, آج فرق اور فیصلے کا دن ہے, آج ایمان اور نفاق کے امتحان کا دن ہے. ان قیدیوں میں سے اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کرو, اس کی گردن میں اتاروں. ابو بکر کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے, وہ اس کو قتل کرے, تاکہ آج واضح ہو جائے کہ اس ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون. اشدہم لامر اللہ, اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر ابن خطاب تھے, اور فرمایا کہ اصدق و محیان عثمان, سچا حیا دار جو ہے وہ عثمان غنی, سچا حیا دار بہت بڑی خوبی ہے. حیا کیا ہے؟ حیا کی دو قسمیں, ایک ہے طبعی حیا, فطری حیا, یہ قابل تعریف نہیں ہے. مثلا کوئی بندہ بات کرنے سے شرماتا ہے, کسی کے سامنے کھانے سے شرماتا ہے, یہ طبعی اور فطری حیا ہے. لوگوں کا سامنا کرنے سے شرماتا ہے. کوئی پروگرام میں درس تھا ہمارا, تو قاری صاحب سے کہا تلاوت کر دو, کہا مجھے شرم آتی, یہ ایک حیا ہے. تو ان سے کہا کہ آپ جماعت بھی تو کراتے ہیں. کہا کہ جماعت میں منہ لوگوں کی طرف نہیں ہوتا, اور تلاوت مجھے سامنے بیٹھ کے کرنی پڑے گی. بالآخر تصفیہ یہ ہوا کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے تلاوت کر دو, تاکہ آپ کو شرم نہ محسوس ہو. یہ بھی ایک حیا ہے, یہ قابل تعریف نہیں. وہ جو حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, وہ قابل تعریف. اور وہ یہ ہے کہ بندے کو حیا اللہ سے ہو, جس کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی نگرانی کا تصور کرے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ علیم ہے, یہ تصور اس کے دل میں جاگزین ہو جائے. اور اس تصور کے بعد اسے شرم آئے گناہ کا ارتکاب کرنے سے, یہ حیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شرم آئے کسی گناہ کا ارتکاب کرنے سے کہ اللہ دیکھ رہے میں یہ گناہ کیسے کروں. فرمایا کہ اصدقہم حیان عثمان, سچی حیا عثمان غنی کے اندر, یہ سچی حیا, اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور, اس کے علیم اور خبیر اور بصیر ہونے کا تصور, اور اس تصور کے بعد گناہوں کے ارتکاب سے شرم آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے میں گناہ کیسے کروں, یہ سچی حیا ہے. فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ سچی حیا عثمان غنی کے اندر. تو پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کی صلاحیتوں کو جانتے تھے, ان کو اجاگر کرتے تھے. فرمایا کہ اقضاہم علی, سب سے زیادہ فیصلے کی صلاحیت علی میں ہے, یعنی قاضی بننے کی صلاحیت علی میں ہے. ان کے اندر دلائل کا استحضار ہے اور معاملہ فہمی ہے اور امر واقع کو بھی جانتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایک قضاء کی اور فیصلے کی صلاحیت ہے وہ جناب علی میں ہے. اور فرمایا کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, سب سے زیادہ حلال و حرام کے عالم معاذ بن جبل, یعنی فقہی امور کے ماہر. اور فرمایا کہ افرضهم زید, علم میراث کے سب سے بڑے ماہر زید ابن ثابت ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر معلم, بعث تو معلم, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, اور معلم بھی ایسا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں. امت کے معلم بھی ہیں اور امت کے والد بھی ہیں, اسی تعلق کا مظہر کہ اپنے صحابہ کی صلاحیتوں کو پرکھتے تھے, جانتے تھے, اظہار کرتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اچھے نتائج کی توقع کے لیے ادارے کے منتظمین بھی اور ادارے کے اساتذہ بھی اپنے ایسے بچوں کو تلاش کریں. ہر بچہ ممتاز نہیں ہوتا. امام بخاری کے دور میں ایک ہی بخاری تھا, کوئی 10 بخاری نہیں تھے. ابن تیمیہ کے دور میں ایک ہی شیخ الاسلام تھے, کوئی 10 شیخ الاسلام نہیں تھے. ایک وقت تھا پنجاب میں ایک ہی محدث العصر تھا, حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ, کوئی 10 محمد گوندلوی نہیں تھے. تو ایک دو بچے ہی امتیازی مقام حاصل کرتے ہیں, انہیں پرکھا جائے, انہیں قریب کیا جائے, حوصلہ افزائی کی جائے, ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا جائے, ان کی کفالت میں, ان کی تربیت میں, تاکہ آگے چل کر اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں. اس متوازے سی نصیحت کے بعد میں طلبہ سے اور طالبات سے بھی ناصحانہ انداز سے عرض کروں گا کہ وہ علم کے لیے محنت کریں اور اپنی صلاحیتیں کھپا دیں. اپنے اندر علو ہمت پیدا کریں, بلند ہمتی طلب علم کے لیے اعلی ہمت بنے, جس کی کئی مثالیں دی جا سکتی. ایک مثال ایک بچے کی سن لیجیے, جس کی داڑھی مونچھیں ابھی نہیں آئی تھی اور وہ 70,000 حدیثوں کا حافظ بن چکا تھا. یہ پورے سیاستہ کی حدیثیں ہیں, 25,000 سے 30,000, 70,000 حدیثیں, یہ کہنے کی بات. یہ بچہ کون ہے؟ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ اعتراف کس نے کیا تھا؟ یہ گواہی کس نے دی تھی؟ امام بخاری کے استاد نے, جن کا نام محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ. امام بخاری ان کے شاگرد تھے, ان سے حدیثیں لیں, مجلس ختم ہوئی اپنے گھر چلے گئے, مجلس خالی ہو گئی, برخاست ہو گئی, تو محمد بن سلام البیکندی اسی مقام پر موجود ہیں. ایک ان کا مہمان آ گیا, مہمان سے کیا کہا؟ لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث, اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو ایک بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ. یہ بچہ کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ. میرے عزیز بچوں, عزیز طلبہ، امام بخاری کا حفظ اگرچہ مثالی تھا، ایک حدیث ایک بار سن لی پھر وہ کبھی بھولی نہیں، حفظ و اتقان ان کا مثالی تھا، لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ ہم بھی حافظ الحدیث بنیں، ہماری ہمت بھی اسی طرح بلند ہو اور جوان ہو، تو اللہ تعالی حفظ کے دروازے کھولنے پر قادر، اسباب مہیا کرنے پر قادر، لیکن کیا ہے، بلند ہمتی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث سن لیجیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بلند ہمتی کا اور کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ایک مجلس قائم تھی، اس میں سلمان فارسی بھی تھے رضی اللہ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، لو کان الایمان بثریا، ایک حدیث میں لو کان الدین بثریا لتناوله رجال من قوم هذا، اگر علم دین اور ایمان ثریا ستارے پر ہو، اتنا اونچا، ثریا ستارے پر ہو، تو اس کی قوم کے کچھ لوگ وہاں بھی جائیں گے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ کس کی قوم کے؟ سلمان فارسی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، لو کان دین بثریا لتناوله رجال من ابناء فارس، کہ اگر دین ثریا ستارے پر ہو تو فارس کے کچھ نوجوان وہاں بھی جائیں گے طلب علم کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ فارسی تھے، بخارا یہ ایرانی حدود میں، سلطنت کسرا کی حدود میں تھے، امام بخاری عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ بعض محدثین نے اس حدیث کا مصداق امام بخاری ہی کو قرار دیا، بلند ہمتی، لمبے سفر کرنا طلب حدیث کے لیے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی طلب کے لیے مدینے سے شام گئے تھے، ایک حدیث کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی طلب کے لیے مدینے سے مصر گئے تھے۔ ابو عثمان النہدی ایک حدیث سن چکے تھے، اس کی تصدیق کے لیے حج کرنے گئے، کہ جو اس حدیث کا راوی ہے وہ بھی حج کرنے آ رہے ہیں، حج کرنے کے، ابو ہریرہ سے ملنے کے لیے، ایک حدیث سنی تھی ان کے واسطے سے، براہ راست ان سے سننے کے لیے حج کرنے کے۔ واضح کہ حج میری نیت نہیں تھی، لیکن جب وہ حدیث سننا ضروری ہو گیا تو سوچا چلو یہ بہترین موقع ہے، حدیث بھی سنیں گے اور حج بھی کر لیں گے۔ یہ طلب حدیث میں بلند ہمتی کی مثالیں ہیں۔ تو ہم بھی آج اگر کوشش کریں اور طلب علم کے لیے مخلص ہو جائیں تو یہ علم کے دروازے ہم پر بھی کھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی جب چاہے علم کی حفظ کے اسباب عطا فرما دے، مثالی حافظہ دے دے، صاف ستھرا دل دے دے، پاکیزہ فطرت دے دے، پاکیزہ فطرت اور یہ دل کی صفائی اور تزکیہ، حافظے کی قوت اور عمل کا تقوی، یہ اسباب ہیں طلب علم کے۔ عزیز بچوں، معصیت کے ساتھ علم نہیں آتا۔ ایک انسان کے دل میں گناہ کی رغبت بھی ہو اور طلب علم کی نیت بھی ہو، اس کے ماں باپ اس کو چاہتے ہیں کہ مدرسے میں جائے، درسگاہ میں جائے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، وہ آ جاتا ہے، لیکن ساتھ گناہ کی نیت بھی، گناہ کی رغبت بھی ہے اور طبیعت کا گناہ کی طرف میلان بھی ہے. یہ دو متضاد چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر علم کا شوق ہے تو گناہ کی رغبت کو ختم کرنا پڑے گا, اور گناہ کا میلان ہے تو علم کبھی نہیں آئے گا. آ جائے گا لیکن کب تک؟ کمرہ امتحان تک. امتحان دے کر باہر نکلے علم بھی ختم ہو گیا, سب ختم فراموش. تقوی, خشیت الہی, تعلق باللہ, یہ طلب علم کی اساس. ساتھ ساتھ طلب علم کی اچھی نیت. اچھی نیتیں تین ہیں. نمبر ایک, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی رضا, اللہ تعالی کے ساتھ علم کے ذریعے تعلق. نمبر دو, اس علم پر عمل کرنا, اور عمل بھی فوری. تعلمنا العلم والعمل جميعا, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے علم اور عمل اکٹھا لیا, فرق نہیں کیا کہ علم آج لے لو اور عمل فارغ ہونے کے بعد کریں گے, ریٹائر ہونے کے بعد کریں گے. نہیں, عمل ساتھ ساتھ. امام احمد بن حنبل کی مثال, ایک حدیث سامنے آ گئی, احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأعطى أبا طيبة دينار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا, سنگھی لگوائی, اور حاجم ابو طیبہ کو دینار دیا. ابو طیبہ کو دینار دیا. جو حجام تھا, حجام سنگھی لگانے والا, اس کو ایک دینار دیا. آپ کہیں گے دینار کیوں دیا, جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کسب الحجام خبیث, حجام کی کمائی خبیث ہوتی. جو سنگھی لگاتا ہے اور پیسے لیتا ہے وہ کمائی خبیث ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں اور اس کو دینار بھی دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ حجام کے اگر اور آمدنی کے ذرائع ہوں تو وہ حجامہ پر اجرت نہ لے, پھر یہ خبیث ہے. اور اگر اور کوئی ذرائع نہیں ہے, ایک ہی ذریعہ آمدنی, ذریعہ معاش ہے, تو پھر وہ اجرت لے بھی سکتا ہے اور اس کو اجرت دے بھی سکتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ استعمال پر, ایک انسان ہے اس کے غلام بھی ہیں جانور بھی ہیں, وہ حجامہ کی اجرت لے لے, اپنے اوپر استعمال نہ کرے, اپنے غلاموں پر اور جانوروں کے چارے پر اس کو استعمال کر لے, پھر ٹھیک. امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث پڑھی, درس موقوف کر دیا, بند کر دیا, اور فرمایا کہ میں نے اس پر ابھی عمل کرنا ہے, فوری عمل کرنا ہے. کسی حجام کو لے کر آؤ. شاگرد گئے, ایک حاجم کو لائے, اس سے سنگھی لگوائی اور اس کو ایک دینار دی, پورا حدیث پر عمل کیا, مکمل حدیث پر عمل کیا. یہ ہے العلم والعمل معا, علم و عمل ساتھ ساتھ, وقفہ نہ ہو. یہ دوسری نیت ہے. پہلی نیت اللہ کی رضا، دوسری نیت علم پر عمل کرنے کا جذبہ، فوری جذبہ، اور تیسرا ایک مقصود یہ ہے ابعاد الجہل، جہالت کو دور کرنا. کس کی جہالت؟ پہلے اپنی، پھر لوگوں کی، کہ یہ علم لوگوں کو دینا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا. پہلے خود زیور علم سے آراستہ ہو جاؤ، پھر یہ علم آگے بانٹوں، کیونکہ جو چیز حاصل کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی میراث ہے، اور میراث کو آگے بانٹنا ہے. اور یہ اہل علم کا شرف، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. والانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینار، انبیاء کا ترکہ، انبیاء کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتی. ولیکن ورثوا العلم، انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے، اور علم بھی اللہ کی وحی، اپنا علم نہیں، اپنی آراء نہیں، اللہ کی وحی، یہ ان کا ترکہ، ان کی میراث ہے. قال رسول اللہ حدثنا اخبرنا، یہ انبیاء کی میراث، اس کو تقسیم کرنا. ابو حیر رضی اللہ عنہ بازار نکلتے ہیں، دیکھا کہ تاجر اپنے کاروبار میں مصروف، پسینے بہار ہیں، گولیاں لگ رہی، سودے ہو رہے ہیں، بے ساختہ چیخ اٹھے، اس قدر انہماق کے ساتھ کاروبار کرنا انہیں پسند آئے، چیخ اٹھے کہ لوگو تم یہاں کاروبار کر رہے، مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی. وہ کاروباری لوگ تھے، میراث کے نام پر مسجد میں آ گئے، کچھ پلاٹ ہمیں بھی مل جائے، نبی علیہ السلام کی زمینیں، کچھ پلاٹ ہمیں بھی مل جائے. مسجد میں آ گئے، دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں. ابو ہریرہ، یہ کیا مذاق ہے، کہاں میراث تقسیم ہو رہی؟ فرمایا کچھ دکھائی دے رہا، کہا کہ ہاں کچھ مولوی بیٹھے ہوئے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. فرمایا کہ ہذا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے، اس کو سمیٹنے والا اللہ کے پیغمبر کا وارث ہے. تو پھر اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس میراث کو آگے بانٹنا، ابعاد الجہل، جہل کو دور کرنا اپنے آپ سے اور پھر عامۃ الناس سے. یہ طلب علم کے مقاصد ہیں. میری نصیحت اساتذہ کے ساتھ ساتھ، منتظمین کے ساتھ ساتھ، طلبہ کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی ہے، اس علم کی سرپرستی کرنے والے بن جاؤ. اخذ عالما او متعلما او مستمعا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں او محبا، یا عالم بن جاؤ، عالم تو نہیں بن سکے آپ، او متعلم تو طالب علم بن کر مدرسے میں آ جاؤ، وہ بھی ممکن نہیں ہے، ملازمتیں ہیں، کاروبار ہیں، گھریلو جو ہیں وہ پریشانیاں ہیں. او مستمع، تو پھر تیسرا تعلق یہ ہے کہ علم کا سننے والا بن جائے، جہاں معلوم ہو کسی عالم کے درس کا وہاں شوق سے پہنچو، علماء سے شوق سے ملو، ان سے دینی معلومات لو، عقیدہ سیکھو، توحید سیکھو. او محبن، یا علم سے محبت کرنے والا، جس کی صورت یہ کہ علم کے سرپرست بن جاؤ. مدارس کی سرپرستی، علم کی سرپرستی. دیکھیں آج 15 حافظ تیار ہوئے ہیں. جس جس ساتھی کا تعاون اس ادارے کو حاصل ہے، یہ 15 حفاظ پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، ایک ایک آیت کریمہ کو بار بار دہراتے رہے. اور کب تک پڑھیں گے، دہرائیں گے، تراویح سنائیں گے، آگے مستقبل کے یہ استاد بنیں گے، اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے، آگے وہ پڑھائیں گے. یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، کب تک چلتا رہے گا؟ ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بن جائے. کن کے لیے؟ جو علم کے محب ہیں، مدارس کے محب ہیں، مدارس پر خرچ کرنے والے ہیں. کم خرچ کریں یا زیادہ کریں، اس سے کوئی سروکار نہیں. دین میں کمیت نہیں، کیفیت دیکھی جاتی. دین میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا خرچ کیا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کیسے کیا، کس نیت سے کیا. یہ نہیں دیکھا جائے کتنے نفل پڑے، یہ دیکھا جائے گا کس نیت سے پڑے، کیسے پڑے. یہ کیفیت ہے، کمیت کی بجائے کیفیت. تو پھر یہ ایک اجتماعی عمل بن گیا، یعنی مدارس، ان کا قائم ہونا، ان کا چلنا، اور تعلیم و تعلم کے مشن کو قائم رکھنا. اب یہ ایک اجتماعی عمل بن چکے جس کے کئی ارکان ہیں. ایک رکن اساتذہ، دوسرا منتظمین، تیسرا طلبہ، چوتھا وہ مخیر حضرات جو ان مدارس کی اور علم کی سرپرستی کرتے. اور میں ایک طبقہ اور لے آتا ہوں، والدین کا، جو بڑی قربانی دے کر اپنے بچے کو کسی ادارے کے سپرد کر دیتے، اس کو پڑھاؤ، اس کو عالم بناؤ، اس کو حافظ بناؤ. والدین بھی حوصلہ افزائی کے قابل، یہ قربانی. ورنہ بہت سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو تو کہیں ملازمت کرے، کام کرے، تاکہ گھر میں پیسے ہیں. میں ایسے کئی ماں باپ کو جانتا ہوں جو فقیر ہونے کے باوجود اپنے تمام بچوں کو دینی ادارے کے سپرد کر دیتے ہیں. اللہ پر توکل، بچے ان کے حافظ بن گئے، عالم بن گئے. اور یہ بڑے شرف کی بات. تو یہ وہ ارکان ہیں جن کے ذریعے علمی معاملہ چل رہا ہے. مدارس آباد ہیں، تعلیم و تعلم جاری ہے، علم پھیل رہے ہیں، چراغوں سے چراغ جل رہے ہیں، دعوت توحید و سنت قائم ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے امت کی عافیت کا راستہ موجود. کسی محدث کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء برحمت اصحاب الحدیث، اللہ تعالی اس امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس امت کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے ان بچوں کے قدموں کی برکت سے. اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مدرسے جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ حفظ قرآن کے لیے. کیوں جا رہے ہو؟ حدیث پڑھنے کے لیے. ان کا ایک ایک قدم جو ہے ان کی برکت سے اللہ تعالی اس امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے. ورنہ میرے بھائیو، یہ امت بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے، تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، ہلاکت کے قریب پہنچ چکی، مگر کچھ معنوی برکتیں موجود ہیں. یہ امت مسلسل بچتی آ رہی. ان طلبہ اصحاب حدیث اساتذہ، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو علم کا معاملہ بڑا عظیم ہے، بڑا زبردست. سبعۃ یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم، سات قسم کے انسان ایسے ہیں جو قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، قبروں میں جن کا جسم مٹی بن جاتا ہے، مگر ان کا ثواب رکتا اور تھمتا نہیں ہے، ثواب ان کو ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، حالانکہ مر چکے، جسم مٹی بن چکا، ہڈیاں گل چکی، ان کا ثواب ختم ہی نہیں ہوتا، ملتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے صدیوں چلتا رہے. ان میں سے تین افراد سن لو، من ترک علما اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، وہ علم طالب علم کی شکل میں ہو، کسی کتاب کی شکل میں ہو، کسی درس کی شکل میں ہو، یا آپ نے پیسہ خرچ کیا علم کی سرپرستی کے لیے، اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے، مدرسے کی تعمیر میں شامل ہو گیا، جب تک وہ قائم ہے ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. دوسرا، او ولدا صالحا یدعو له، نیک بچہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں کرے. نیک بچہ دعائیں نہ بھی کرے تو اس کی نیکی ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے، وہ قرآن پڑھے گا، ایک ایک حرف کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا، نمازیں پڑھے گا، ثواب وہاں بھی جائے گا. نیک بچہ، اور یہ نیکی ظاہر ہے کہ علم کی اساس پر ہوتی. اور تیسرا، او ورث مصحفا، وہ شخص جو اپنے پیچھے قرآن چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، قرآن اپنے نفقے سے لے کر چھپوا کر یا بازار سے خرید کر طلبہ کو دے رہے، عوام الناس کو دے رہے. قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو سال ہا سال محفوظ رہتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، جب تک وہ پڑھا جائے گا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. تو آپ غور کریں کہ علم اور نیکی اور تقویٰ کیا اس کے اثرات ہیں انسان کی زندگی میں اور انسان کے مرنے کے بعد بھی. مرنے کے بعد یہ نیکی کام آ رہی، بچے کو پڑھا دیا، عالم بنا دیا، باعمل بنا دیا، اب وہ دعائیں کر رہے، اس کا ایک ایک عمل صدقہ جاریہ بنا ہوا. بتائیے کیا چاہیے؟ ایک آدمی صاحب اولاد اپنے بچے کو امریکہ بھیج دے، جاؤ جا کر انگریزی پڑھو اور وہاں کے علوم و فنون حاصل کرو، وہ پڑھ کر آ جاتا ہے، کئی فنون کئی ڈگریاں لے کر آ جاتا ہے. چلیں ہو سکتا ہے دنیا سنور جائے، مگر کل باپ نے فوت بھی ہونا ہے اور بچے کو اپنے باپ کی میت پر پڑھنے کے لیے جنازے کی دعا نہیں آتی، کون بچہ بہتر؟ محدث پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان کے والد اپنے علاقے کے بڑے سردار تھے، کئی ان کے بیٹے تھے، ایک نابینا عبد المنان وزیر آبادی، یہ نابینا تھے، باقی سارے بینا اور سب بلا کے ذہین تھے، باقی سب کو دنیا کے علوم و فنون سکھائے اور اپنے نابینے بیٹے کو مدرسے میں بھیج دیا. نابینا بیٹا، اس کو شوق ہوا طلب علم کا، اور اس کا وہ شوق اسے وزیر آباد سے دلی لے گئے، میاں صاحب کی درسگاہ میں, وہاں داخلہ نہیں مل رہا نابینا ہونے کی بنا پر. اور یہ کہ گھر سارے مکمل ہو چکے, پہلے طلبہ کی طلبہ پر گھر تقسیم ہوتے تھے, فلاں طالب علم فلاں گھر سے کھانا کھائے, فلاں طالب علم فلاں گھر سے کھانا کھائے. بتایا گیا جو گھر تھے اس محلے میں سارے ختم ہو چکے, اب کوئی نیا گھر ایسا نہیں ہے جو آپ کو کھانا کھلا سکے, ہم معذرت کرتے. کہا کہ میں نے کب کہا مجھے کھانا کھلا, میں تو طلب علم کے لیے آیا ہوں. چنانچہ پہلے سال ان کو داخلہ نہیں دیا گیا مگر مستمع کی حیثیت سے رکھ لیا گیا. ایک دن فاقہ برداشت کیا, دو دن برداشت کیا, تین دن برداشت کیا, آخر کب تک یہ بھوک برداشت کرتا. اپنے کمرے کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جو کھانا کھانے جاتے ہیں دو روٹیاں تین روٹیاں آپ پوری کھائیں, ایک لقمہ بچا کر میرے لیے لیں, ایک لقمہ آپ لیں, ایک لقمہ آپ, ایک لقمہ آپ. اس طرح وہ ایک ایک لقمہ لے کر آتے اور محدث پنجاب عبد المنان وزیر آبادی وہ کھاتے. سال اس طرح مکمل کیا, ادارے میں اول آئے, داخلہ ملا. حدیثوں کے حافظ, بلا کا حافظہ تھا, حدیثوں کے حافظ بن گئے. میاں صاحب کے الفاظ, کیونکہ شاگرد تھا, کہ اس اندھے نے پنجاب کو حدیث سے بھر دیا. ان کے والد جب فوت ہوئے تو کسی کو خواب میں آئے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہ کاش میرے سارے بچے نابینا ہوتے اور سب کو میں درسگاہ میں بھیج دیتا, دینی درسگاہ. اللہ تعالی نے جو صلہ عطا فرمایا, جو بلند درجہ عطا فرمایا, اخروی سعادتیں عطا فرمائی اپنے اس نابینا بیٹے کی برکت سے عبد المنان وزیر آبادی, محدث پنجاب بلکہ محدث العصر, جس کے ایک ہی شاگرد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی, شاگردوں کا تانتا بندہ ہوا. تو علم کا راستہ, عمل کا راستہ, بڑا عظیم شان راستہ. یہ ادارے اس گھٹا ٹوپ معاشرے میں منارہ نور ہیں, ان کو قائم رکھو, بڑھاؤ چڑھاؤ, ان کے عمل میں ترقی ہونی چاہیے, طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, طالبات بھی ہیں اور زیور علم سے اور زیور تربیت سے آراستہ ہوں تاکہ اپنے گھروں کو سنوار سکیں. اور طالبات سن لیں, ان کا جو مقام جہاد ہے وہ گھر کی چار دیواری. اگر ایک طالب اپنے گھر کی چار دیواری میں خود ہی ایک مدرسہ قائم کر لیں, محلے کی بچیاں آئیں آ کے پڑھیں, اتنا بڑا کردار ہے یہ جس کی کوئی مثال نہیں. خواتین یا طالبات جو ہیں وہ دائی نہیں ہوتی کہ تریا کریا پھریں دعوت کے لیے. وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان کا حجرہ درسگاہ بنا ہوا تھا. خواتین آتی, طالبات آتی اور ان سے قصب علم کرتی. ان کا جو گھر کا کمرہ تھا وہ تعلیم کا تھا. کبھی سنا آپ نے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا درس دینے کے لیے جو ہیں وہ مدینے سے جدہ گئی ہوں, مکہ گئی ہوں؟ آج خواتین گھوم رہی ہیں, محرم ساتھ ہو نہ ہو, ٹی وی کی سکرینوں پر آ رہی, ریڈیو پر آ رہی, نہ محرم سنے کوئی پرواہ نہیں. یہ دعوت کی حجت, کوئی اس کی احساس نہیں. طالبات طلب علم کے بعد اپنی حدود کو پہچانے, اور یہ بات یقین سے نوٹ کر لیں کہ جو برکت اور خیر ان کے گھر کے کمرے میں ہے جہاں وہ درس حدیث دیں, بچیوں کو پڑھائیں, یہ خیر و برکت کسی اور چیز میں نہیں. ایک چراغ سے سو چراغ جل سکتے, ایک چراغ سے سو شمعیں روشن ہو سکتی. میری بچیوں, اپنے مقام کو پہچانو, اس مقام کے ساتھ وفاداری کرو. ایک بچی اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر اپنی عزت, اپنے حجاب کی مکمل حفاظت کے ساتھ وہ کردار انجام دے سکتی ہے, کسی کو مثال نہیں بن سکتی. امام بخاری کی والدہ نے اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے بچے کی تربیت کی, اپنے شوہر کا مال اس کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا, اور امت کو ایک ایسا محدث ملا جو امام الدنیا بن گیا, امام الدنیا فی الحدیث. تو یہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں مگر دین کے دائرے میں محدود رہ کر, دین سے بغاوت اختیار کر کے نہیں. تو دین کے باغی نہ بنو, دین کے متبع بنو تاکہ اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کی بارش ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ان نقوش پر چلتے ہوئے علم و عمل کی خدمت کی توفیق دے جو نقوش اللہ کے پیارے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ان نقوش سے تجاوز کر کے اور اپنی آراء کو بروئے کار لا کر جو ہے وہ اس دین کی خدمت کرنے کے مدعی بن جائیں, بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع اور سلف صالحین کی پیروی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.